الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پچھلا درس جو تھا وہ ہم اس کے اندر جو پہلا گناہ آغا نے اس کا شروع کیا تھا وہ شرک کا گناہ تھا، اور اس کے بارے میں بات کی تھی. انشاءاللہ جہاں پر سے درس چھوڑا تھا ادھر سے کوشش کریں گے کہ اس کو شروع کریں. جو ایک سوال آغا ان میں سے ایک نے کیا تھا، اس کے حوالے سے جواب جو تھا وہ رہ گیا تھا، اس جواب سے شروع کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے. آغا نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے حوالے سے جو ہے وہ سوال پوچھا تھا کہ امام نے کہا کہ جو شخص آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ بے وقوفی ہے. تو در حقیقت میں کسی کے ساتھ بھی اگر آپ دشمنی کرتے ہیں اور وہ خدا کی وجہ سے نہیں کرتے، غیر اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں، تو وہ تمام کی تمام دشمنی جو ہے وہ بے وقوفی کے دائرے کے اندر آ سکتی ہے، بلکہ بے وقوفی کے دائرے کے علاوہ وہ شرک میں بھی آ سکتی ہے. تو اگر ہم نے محبت کرنی ہے تو وہ بھی خدا کے لیے کرنی ہے، اگر دشمنی کرنی ہے وہ بھی خدا کے لیے کرنی ہے. تو اگر ہم دشمنی خدا کے لیے کرتے ہیں کسی کے ساتھ، اب وہ چاہے ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں پہنچا سکتا، یا قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یا جو بھی اس کا سٹیٹس ہے، اس کے اندر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اس کے ساتھ اب دشمنی نہ کریں. مثلا جو اگزامپل آپ کو دی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ اب تابوت وقت ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں یا مسلمان پوری دنیا کے اندر اس کے ساتھ دشمنی نہیں رکھنا چاہتے. اور دشمنی نہ رکھنے کی وہ توجہ بھی یہ دیتے ہیں کہ جب ہم کمزور ہیں اور وہ قوی ہے اور وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ دشمنی ہم کیوں کریں، بہتر ہے کہ اس کے ساتھ دوستی کریں تاکہ ہمیں نقصان نہ پہنچے. در حقیقت میں یہ ہمارا فلسفہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا کی اجازت کے بغیر، اس کی قدرت کے بغیر وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہ خود ایک شرک ہے. اور یہ عرض کیا تھا کہ کوئی بھی حدیث آپ کسی بھی امام کے حوالے سے سنیں تو آپ کے پاس اتنی معرفت ہونی چاہیے امام کی شخصیت کے حوالے سے کہ آپ اس حدیث کو جو ہے وہ پرکھ سکیں کہ واقعاً امام ایسا کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے. تو یہ ہے کہ اس کے حوالے سے بس اتنا ہی کافی تھا کہ اس کے جواب کے لیے. اب جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ توحید جو ہے اس کے اپوزٹ جو ہے وہ شرک ہے، اور توحید کی بہت ساری قسمیں، توحید ذاتی ہے، توحید صفاتی ہے، توحید افعالی ہے، توحید اطاعت، توحید اطاعت کے اندر ہے، توحید عبادت کے اندر ہے. تو جب توحید کا اپوزٹ شرک ہے تو پھر تمام کی تمام جتنی قسمتیں ہیں توحید کی، اس کا بھی اپوزٹ شرک ہوگا. یعنی اگر توحید ذاتی ہے اس کے حوالے سے بات کی تھی کہ جب توحید ذاتی کے اندر تو ہم شرک نہیں کر سکتے کیونکہ مسلمان ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ خدا واحدہ لا شریک لہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور پارٹنر نہیں، تو ہمارا توحید ذاتی کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن جہاں پہ ہمارا معاملہ خراب ہوتا ہے وہ باقی کی قسمتوں کے اندر ہے، اور باقی کی قسمتوں کے اندر جو شرک ہے وہ ایک کافر نہیں کر سکتا کہ وہ پہلے ہی توحید کی صفت کے اندر جب مشرک بن گیا، جب وہ مشرک بن گیا تو باقی کی صفات کے اندر، باقی کی قسمتوں کے اندر تو اس کا کوئی لین دین نہیں. توحید کے حوالے سے بھی جب مشرک کہا جاتا ہے تو ہم نے یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ فوراً کرسچنز کی طرف چلا جاتا ہے یا ہندوؤں کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن اگر آپ توحید کی قسمتوں کو دیکھیں تو ہر قسمت کے اندر ایک مسلمان مشرک بن سکتا ہے، اور یہ بات کہی تھی کہ بڑا مشکل سا ہے کہ یہ دو جمع نہیں ہو سکتے، یہ مسلمان بھی اور مشرک بھی ہو. تو ہمیں بہت زیادہ دقت کرنی پڑے گی اپنی زندگی کے اندر، اپنے افعال کے اندر، اپنی باتوں کے اندر، کہ ہم کہیں پہ اس گناہ کبیرہ کے مرتکب نہ ہو جائے. تو جس طرح کی توحید ذاتی ہے تو اس کے برخلاف یہ کہ اگر خدا کا کوئی پارٹنر بنائے تو وہ توحید ذاتی کے اندر شرک کر رہا ہے. توحید صفاتی، افعالی اور اطاعت اور عبادت. اب ہم اس کے حوالے سے تھوڑی سی ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ گفتگو کی تھی، بات کی تھی، اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. توحید صفاتی کے اندر یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کی تمام ہی تمام صفات عین ذات ہیں اس کی. یعنی جب ہم اللہ کہتے ہیں تو اللہ ایک اسم ہے، ایک ناؤن ہے جو کہ دلالت کرتا ہے خدا کی ذات کے اوپر. اسی طرح سے جب ہم رحمان کہتے ہیں، رحیم کہتے ہیں، غفار کہتے ہیں، غفور کہتے ہیں، رزاق کہتے ہیں، ہم جو بھی اس کی صفت کہیں گے وہ دلالت دیتی اس کی ذات ہی کی طرف ہے. بشک کہ وہ ایک صفت کا معنی بھی دیتی ہے لیکن اس کی دلالت اس کی ذات ہی کی طرف جاتی ہے. ہم اس ایسا نہیں تصور کر سکتے کہ وہ خدا جو کہ رحمان ہے وہ ایک اور خدا ہے، جو قہار ہے وہ ایک اور خدا ہے. یہ تمام کے تمام صفات جو ہیں اس کے اسم ہی ہیں، اس کے ناؤنز ہی ہیں. وہ اسی طرح ہی ہے کہ وہ ایک ہی چیز کے اوپر دلالت کرتی ہے. اب ہمارے نام جس طرح سے اگر آپ سے کہا جائے کہ مثلا حسن، جب حسن کہا جاتا ہے یا حسن رضوی کہا جاتا ہے یا حسن مثلا موسوی کہا جاتا ہے یا جو بھی نام لیا جائے، آپ کا ذہن ایک شخص کی طرف جاتا ہے. وہ جو نام ہے وہ آپ کے ذہن کو ایک شخص کی طرف لے کے جاتا ہے. لیکن جب کوئی صفت کہی جائے، مثلا عالم، ذاکر، مثلا کہا جائے کہ قوی یا کہا جائے کہ ضعیف یا کوئی بھی صفت کا اگر نام لیا جائے، تو اس کی برگشت کسی ایک شخص کے آپ کے ذہن میں نہیں جاتی. اس کے اندر بہت سارے قوی آ جاتے ہیں، بہت سارے عالم آ جاتے ہیں، بہت سارے سخی آ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں اس کے اندر. لیکن یہ ڈفرنس ہے توحید صفاتی کے اندر کہ جب بھی رازق کہا جائے، جب بھی رحمان کہا جائے، جب بھی قدرت مند کہا جائے، جو بھی خدا کی صفات ہیں، وہ تمام کے تمام دلالت کرتی ہیں صرف اور صرف اس کی ذات کے اوپر. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے معنی کہ خدا کی ذات کے اندر وہ تمام کے تمام صفات عین ذات ہیں اور کوئی باہر نہیں ہے اس کی صفت، نہ کہ عارضی ہے نہ ہی کہ زائد ہے. یعنی یہ نہیں کہ خدا کے پاس ایک صفت تھی اور وہ چلی گئی معاذ اللہ، یا ایک وقت وہ صفت نہیں تھی اور بعد میں آ گئی. صحیح. دوسرا جو اس کا پہلو ہے توحید کے حوالے سے وہ یہ کہ جتنی بھی صفات حسنہ ہیں وہ آپ کسی دوسرے شخص کے لیے مستقل طور پہ نہ جانیں، نہ اپنے لیے جانے نہ کسی دوسرے کے لیے جانے. یعنی اگر کوئی عالم ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ خود عالم ہے، اگر کوئی موحد ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ خود موحد ہے، اگر کوئی سخی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ خود سخی ہے. بلکہ سمجھنا یہ ہے کہ خدا کے فیض سے، خدا کی مرحمت سے اس کو یہ صفت ملی ہے. اور تمام کے تمام یہ جو صفات اگر ایک اچھی صفت ہے کسی شخص کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، تو تمام کے تمام صفات جو ہیں وہ خدا کے فیض و کرم کی وجہ سے، وہ خود مستقل طور پر ان صفات کا حامل نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، جتنی بھی صفات خدا کی ان کے اندر تجلی کی، وہ صفات خود انہوں نے مستقل طور پر لے کر نہیں آئے، وہ خدا کا فیض تھا، کرم تھا تو ان کے اندر آ. جس طرح سے آپ کو پہلے بھی ایک مثال دی ہوئی ہے کہ جو چاند کی روشنی ہے وہ خود اس کی روشنی نہیں ہے، چاند کی روشنی سورج کی روشنی ہے جو کہ چاند صرف اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اسی طرح سے تمام کے تمام انسانوں کے اندر، وہ معصوم ہو یا غیر معصوم ہو، ان کے اندر جتنی بھی صفات حسنہ ہیں وہ تمام کے تمام صفات حسنہ خدا کے فیض کی طرف سے ہیں، اور اسی کی صفات ہیں جو کہ تجلی کیے ہوئے ہیں، جو کہ ریفلیکٹ کرتی ہیں ان کی ذات سے. تو یہ بات سمجھنی جو ہے وہ ضروری. اب اس کے اندر شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ شرک اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ مثلا ہم کہیں کہ میرا علم، میری قدرت، میری سخاوت. جب انسان اپنی کسی بھی صفت کے بارے میں بات کرے، اور اس صفت کے بارے میں جب بات کرے تو اس کے اندر یا اس کے ذہن میں یہ بات نہ ہو، یا اس کے جملے میں یہ بات نہ ہو، بلکہ ذہن میں بھی اور جملے میں بھی ہو، یہ جو میرا علم مجھے ملا ہے یہ خدا نے مرحمت فرمایا. اگر خدا مرحمت نہ فرماتا تو میرے پاس علم نہ ہوتا. اگر یہ شخص اس طرح سے اس چیز کو نہیں لیتا تو وہ توحید صفاتی کے اندر شرک کر رہا ہے. اگر ہم کسی بھی اپنی اچھی صفت کو مستقل اپنے ہی سے سمجھتے ہیں تو اس کے اندر یہ توحید صفاتی کے اندر شرک ہے. اور کہیں پہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے حوالے سے کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ جی خدا کے بعد آپ ہیں، یا اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ کدھر سے ان کو کہیں کوئی چیز ملتی، یا اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں ایسی مشکل جو ہے وہ اس میں سے کون نکالتا، اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارے پاس یہ چیز کیسے آتی. یہ بھی توحید صفاتی کے اندر شرک ہے. تو آپ کسی کو بھی جو ہے وہ توحید صفاتی کے اندر وہ ان صفت کو جو ہے نہ اپنے آپ سے استقلال کے طور پہ تصور کر سکتے نہ کسی دوسرے کے لیے. صحیح. تو یہ تھی اس کے حوالے سے توحید افعالی کے اندر جو ہے وہ شرک کافی جگہ پہ ہوتا ہے، اور اس کا باب بھی آپ نے کافی دقیق اور کافی زیادہ ایکسپلینیشن کے ساتھ دیا ہے. افعال کے اندر یہ ہے کہ جتنے بھی پوری کی پوری یہ جو دنیا خدا نے خلق کی ہے، جو کچھ اس نے خلق کیا، ہر چیز جو ہو رہی ہے وہ خدا کے کنٹرول میں اور اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. صحیح. توحید افعالی کیا ہے کہ اگر کوئی پتا ہلتا ہے نا تو وہ پتا ہلتا ہوا سے ہے، لیکن ہوا خدا نے بنائی اور کوئی چیز مستقل طور پہ کوئی کام نہیں کر سکتی. صحیح. یعنی پانی کا جو نظام ہے، ستارے جو ہیں، تمام کے تمام جو مخلوقات ہیں، وہاں پہ جہاں پہ بھی آپ کوئی کام دیکھتے ہیں کہ ہو رہا ہے، وہ تمام کا تمام خدا کے کنٹرول کے اندر ہے اور اس کی قدرت کے اندر. صحیح. اگر کسی بھی کام کو ہم مستقل سمجھتے ہیں، کسی اور غیر اللہ کی طرف دلالت دیتے ہیں اس کام کی، تو وہ توحید افعالی کے اندر شرک ہو جاتا ہے. اگر نے وہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ بہت ساری انہوں نے اگزامپلز، مثالیں جو ہیں وہ خدا کی قدرت کے حوالے سے، جو اس نظام کے اندر خدا کی قدرت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اور کس طرح سے ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، انہوں نے ان اگزامپلز کو جو وہ لے کر آئے تھے. تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کوشش یہ کریں کہ اگر توحید افعالی کے اندر آپ کسی کو بھی مستقل سمجھتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ آپ یہ جو خدا کی قدرت ہے، اس کا خدا کی جو مخلوق اس نے خلق کی ہے، اس کو دیکھیں، وہ خدا کے نظام کے بارے میں دقت کریں، خدا کے نظام کے بارے میں پڑھیں، سمجھیں، اور اس کی جو آپ کو اس کے اندر جتنا وہ دقیق نظام آپ کو نظر آئے گا نا، آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعا خدا ہی ہے جو اس نظام کو جو ہے وہ چلا رہا ہے، کہ کوئی اور ہو نہیں سکتا سوائے خدا کے جو اتنا زیادہ دقیق طور پہ اس نظام کو چلا رہا ہے. تو وہ جب خدا کی قدرت اور مخلوق کو آپ دیکھیں گے تو اس سے آپ کو پتہ لگے گا، اس کی قدرت کا آپ اسے فیل کر پائیں گے، اور اپنے آپ کو انسان پھر چھوٹا سمجھتا ہے. ہم جب خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں تو جب اس نے اتنا بڑا نظام بنایا ہوا ہے اور اس نظام کے اندر یہ سب چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، تو پھر اپنا آپ جو ہے ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے، ہماری ضروریات جو ہے ہمیں چھوٹی نظر آتی ہیں. جب ہم اپنے آپ ہی کی ضروریات کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ ہی کے کاموں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں باقی کی چیزیں جو ہیں وہ چھوٹی نظر آتی. اب یہ ہے کہ آپ ایک ہے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے وہ، اب یہ جو سٹوری کتاب کے اندر لکھی ہوئی وہ ایک نبی کے حوالے سے اس کا حوالہ دیا گیا، لیکن ہم نبی کے شان کے خلاف ہیں تو ہم نبی کے نام نہیں لیں گے، سٹوری جو ہے وہ آپ کو بتا دیتے. کہتے ہیں کہ ایک اچھا بندہ تھا، حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی جاؤ، آ جاؤ تم نا، اب تمہارا وقت آ گیا، چلو یہاں سے. ہاں. تو وہ جو اچھا بندہ تھا وہ کہتا کہ مجھے نا ابھی تھوڑا سا ٹائم دو. کہتا کہ نہیں، ٹائم کوئی میں نہیں آپ کو دے سکتا، آپ کا ٹائم آ چکا، آپ چلیں. اس نے بہت زیادہ اصرار کیا، وہ کہتا نہیں آپ کو ٹائم نہیں ہم دے سکتے. اس نے کہا چلو پھر مجھے اتنا ٹائم دو کہ میں ایک سجدہ کر لوں. انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے سجدہ کر لو. انہوں نے سجدہ کیا اور سجدے کے اندر دعا مانگی خدا سے کہ خدایا مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم دے. تو انہوں نے جو ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں ٹائم مل گیا، ان کا اپروو ہو گیا ٹائم. اب وہ ٹائم انہوں نے جب لیا تو پھر اپنی خدا حافظیاں کرنی شروع کی، اپنی ماں کے پاس گئے، ماں کے پاس جا کے کہا کہ میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں. ان کو ایسے نہیں فوراً نہیں بتایا کہ میں مثلاً ایک اعظم ملک الموت علیہ السلات وسلام میرا انتظار کریں، ان کا کہ میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں. ماں نے پوچھا بھی کون سا سفر؟ ان کا آخری سفر. پھر آخر ماں جو تھی وہ رونے لگی، ان کا دل جو ہے اس اچھے انسان کا دل جو ہے وہ تھوڑا سا بھرنے لگا، وہ بھی ایموشنل ہونے لگا. وہاں سے اٹھے تو اپنی بیوی کے پاس گئے، ان سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، میرا ٹائم آ گیا. وہ بیوی بھی ظاہر ہے کہ وہ رونے لگی اور سب کچھ، تو ادھر بھی ان کا دل جو ہے وہ اور بھر گیا. بچہ تھا تو بچے نے ان کے کرتے کو پکڑ لیا کہ بابا نہ جاؤ. جب بچے نے یہ بات کہی تو پھر ان سے رہا نہیں گیا، رونے لگے. تو جب رونے لگے تو اب اس اچھے انسان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جو میرا بچہ ہے جب میں چلا جاؤں گا تو پھر اس کا کیا ہوگا. تو اب وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس اچھے بندے سے کہا اچھا جاؤ. وہ اوشن تھا، اوشن کے نیچے سے ایک پتھر، پتھر کے اندر ایک کیڑا، کیڑے کے منہ میں ایک پتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ بھائی دیکھو تم جو سمجھ رہے ہو کہ اگر میں نہیں ہوں گا تو تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، یہ جو کیڑا، یہ جو چھوٹی سی مخلوق ہے میری، میں جب اس کو پورے سمندر کے اندر جو ہے وہ کھانا دے سکتا ہوں تو ان بچوں کو میں کیوں نہیں دے سکتا؟ تو اگر مجھے دیکھا جائے تو یہ سارے جو افعال ہم کہتے ہیں کہ اگر میں نہ رہا تو پھر میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، یہ تمام کی تمام چیزیں شرک ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو مستقل سمجھتے ہیں نا کہ ہماری وجہ سے ہمارے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، یا ہماری وجہ سے ان کے گھر ان کے سروں پہ چھاتا ہے، یا ہماری وجہ سے ہمارے جتنے بھی دوست احباب رشتہ داروں کو چیزیں مل رہی ہیں، تو یہ شرک ہے. در حقیقت میں ہم مستقل نہیں ہیں ان کاموں کے اندر، ہم صرف خدا کے اس تمام بنائے ہوئے نظام کے اندر ایک وسیلہ ہیں، اور اس سے زیادہ ہماری حیثیت نہیں ہے. اور خدا مسبب الاسباب ہے، اس نے جس کو جو چیز پہنچانی ہوتی ہے وہ اس کے لیے وہ وسیلہ بنا دیتا ہے. اب وہ وسیلہ میں بنوں، آپ بنے، کوئی اور بنے، لیکن وہ وسیلہ ضرور بنائے گا. اور خدا کی قدرت اس سے بھی بلند ہے، اگر وہ بغیر کسی وسیلے کے اگر کوئی کام کرنا چاہے تو وہ بغیر کسی وسیلے کے بھی کام کر سکتا ہے. وہ مسبب الاسباب ہے، اس نے اسباب کو خلق کیا. اب جو اسباب کو خلق کرے، آیا وہ ایسا کام نہیں کر سکتا کہ بغیر کسی سبب کے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے، بغیر وہ ہمارے عقلوں کے وہ معروف ہو جاتی. اور جب ان کے ماننے والوں کی عقلیں معروف ہو گئیں، انہوں نے کیونکہ اس کے اندر شرک کر لیا، تو ایسا شرک کیا کہ ابھی تک جو ہے وہ شرک ہی کری جا رہے مشرک ہیں. اگر اس بات کو سمجھ جاتے کہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ بغیر سبب کے بھی چیز کو خلق کر سکتا ہے، تو کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مقام پہ نہ پہنچاتے جس مقام پہ انہوں نے ان کو پہنچا دیا. اس سے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے کوئی چیز نہیں تھی اس کے بعد خلق کیا. تو جو قدرت رکھتا ہے اسباب کی بھی اور بغیر اسباب کے بھی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مستقل سمجھے کہ میں کوئی کام کر سکتا، یا یہ سمجھے کہ اگر یہ سبب نہیں ہوگا تو یہ کام نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر یہ وسیلہ میں، حتیٰ اگر یہ بھی سمجھوں کہ اگر میں وسیلہ نہ بنوں گا ان کے لیے تو کوئی اور وسیلہ نہیں بنے گا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ توحید افعالی کے اندر آ جاتی ہیں، اور اس کے اندر ہمیں بہت دقیق ہونا ہے، اور ہمارے اپنی زبان پہ بھی اور اپنے ذہن کے اندر بھی. زبان سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ چلیں ہم زبان سے کوشش کریں کہ میرا جو علم ہے وہ خدا کی عطا ہے، خدا عطا نہ کرتا تو مجھے میرے پاس علم نہ ہوتا، یا میرے پاس جو پیسہ ہے وہ خدا نے دیا ہے، اگر وہ نہ دیتا تو میرے پاس پیسہ نہ ہوتا. ہم زبان میں کوشش کر لیتے ہیں، لیکن وہ زبان سے جو کوشش کی ہوئی ہوتی ہے، وہ جو نکل رہی ہوتی ہے بات، وہ بہت سارے فلٹر سے ہو کے گزر رہی ہوتی ہے. در حقیقت میں وہ ہم نے جو فلٹر لگائے ہیں، ان فلٹرز کے اندر وہ یقین سے نہیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم وہ فلٹر لگایا ہوتا ہے کہ اچھا اب کس کے سامنے بات کریں. ابھی ہم نے درس اس کے حوالے سے درس دیا نا، اب آپ جب کوشش کریں گے آپ کہیں گے کہ میرا نہیں علم، میرا علم نہیں ہے، وہ جو علم جو مجھے خدا نے دیا. اب آپ کوشش کریں گے اپنی کانورسیشن کے اندر آپ اس بات کو، اس کے اوپر دقت کریں کہ آپ خود سے اپنا علم تصور نہ، یعنی نہ بیان کریں، لیکن اندر سے جو ہے وہ کیا یقین کی حالت ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. یہ بہت کہہ دینا آسان ہے کہ جی ہاں واقعاً खुदा जो है मेरे बच्चों का ख्याल रखेगा। अच्छा, खुदा आपके बच्चों का ख्याल रखेगा तो फिर ये परेशानियाँ, ये स्ट्रेस, ये अपने आप को इतनी ज़्यादा मुश्किलात में डालना, अपने आप को ये स्ट्रेस होना, ये फिर क्यों है? अगर इस बात को हमने तसव्वुर कर लिया कि खुदा ही हमारा मुरब्बी है, खुदा ही हमारा रब है, तो फिर ये स्ट्रेस क्यों है? ये स्ट्रेस इस वजह से कि हमने अभी यकीन से खुदा को अपना मुरब्बी रब नहीं माना। अगर मान लेते तो हमारे पास ये मसाइल ना होते। तो वो कुदरत के हवाले से देखें आप बहुत सारी चीज़ें जो कि आप खुदा के निज़ाम के हवाले से देख सकते हैं कि इतना दकीक निज़ाम है कि इंसान इस बात को मान जाता है। और ये अजीब है, ये जो साइंटिस्ट हैं जो इतनी ज़्यादा दिक्कत करते हैं और इतनी ज़्यादा रिसर्च करते हैं, उसके बावजूद वो इस बात को नहीं मानते कि ये खुदा है जो कि इस निज़ाम को चला रहा है। क्योंकि इतना दकीक निज़ाम है ना कि वो कोई बंदा भी थोड़ी सी भी अक्ल रखता हो तो वो इस बात को मान जाएगा कि खुदा ही हो सकता है जो इस निज़ाम को चलाए, वो उसके अलावा कोई इस निज़ाम को चला नहीं सकता। सही, तो उसकी कुदरत की तरफ देखें, उसकी मखलूक को देखें तो इंसान को समझ में आती है। अच्छा, एक तो ये कि वो जो खुदा की मखलूक, उसकी जो कुदरत मखलूक के हवाले से, ये किए कि आप दरख्तों को देखें, नेचर को देखें। दूसरा ये कि इंसान की खुद अपने अंदर वो उसको जो है चाहिए कि वो दिक्कत करे। हमारी जितनी भी तवानाई है, हमारी जितनी भी हमारे पास ताकत है, हमारे पास जो कुछ भी है, वो अभी यही अर्ज कर रहे थे कि वो खुदा ही की तरफ से। अपनी ताकत को आप यानी मुस्तकिल नहीं समझ सकते कि मैं इतना ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं इतना ज़्यादा काम कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, आप मुस्तकिल नहीं। और यहाँ तक जो है वो बात पहुंची थी यहाँ पिछली दफा। और जब इंसान अपने आप को छोटा समझता है, बेबस समझता है, उसके अंदर फिर खौफ खुदा जो है वो जाहिर होता है। और खौफ खुदा से प्यारी चीज और कोई नहीं है इंसान के लिए। यकीन की जो हद है ना, वो खौफ खुदा है। यकीन की अगर आप कोई हद रखना चाहें ना, उसका कोई टॉप लेवल रखना चाहें, तो वो खौफ खुदा है। यानी जब इंसान गैरुल्लाह से नहीं डरता ना, और सिर्फ खुदा से डरता है, तो वो यकीन की हद तक पहुंच गया। ये इतनी प्यारी चीज़ है अगर किसी को मिल जाए। और इस ये कुरान के अंदर भी एक आयत है जो कि अल्लाह सुब्हान तआला की, उसका माना तकरीबन ऐसा बनता है कि खुदा से सिर्फ और सिर्फ आलिम ही डरता है। यानी खुदा से सिर्फ और सिर्फ आलिम ही डरता है, उलमा ही सिर्फ खुदा से डरते हैं। यानी जो खुदा से नहीं डरता उसको आप आलिम नहीं कह सकते, जाहिल खुदा से नहीं डरता। तो खुदा का खौफ जो ले आए वो इस दुनिया का सबसे बड़ा आलिम है। जो जराबा जराबा जराबु जराबा जराबा था, वो ये कर भी ले, वो पढ़ भी ले, असूल भी पढ़ ले, सब कुछ पढ़ ले, लेकिन उसके अंदर जो है वो खौफ खुदा ना आए, तो खुदा के मियार के मुताबिक वो शख्स आलिम नहीं है। खुदा का जो मियार है वो ये है कि जो उससे डरता है वो ही आलिम है, जो उससे नहीं डरता वो जाहिल है। तो ये किस लिए खुदा ने उलमा का लफ्ज इस्तेमाल किया? वो इसलिए कि जो जब आप मार्फत रखते हैं मखलूक की भी और खालिक की भी, तो उसके अंदर खुद ये नेचुरल चीज है कि आपके अंदर खौफ पैदा होता है। मसलन एक बच्चा है, उसको नहीं पता कि बंदूक कितना उसे नुकसान पहुंचा सकती, बंदूक से नहीं डरेगा। उसके सामने बंदूक रख दें, उसको हो सकता है चूसनी की तरह, उसे कोई मुश्किल नहीं है, उसके साथ खेलेगा, उठाएगा, फेंकेगा। आप कहेंगे ये देखो बंदूक से नहीं डरता, लेकिन अगर एक मर्द के सामने रखें बंदूक, अब उसको पता है कि बंदूक उसे किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है, उसके पास इल्म है इसके बारे में, अब वो देखें कैसे काम करेगा। इसके अलावा हमने आपको बहुत सारी मिसालें दी, आप जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं दिल धड़कता है, सीसेस का नाम आ जाए दिल धड़कता है, जेल का नाम आ जाए दिल धड़कता है, मौत का नाम आ जाए दिल धड़कता है। क्यों? ये क्यों खौफ पैदा होता है? इसलिए कि हमारे पास इल्म है उन चीजों के बारे में कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकते। तो इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला ने जो लफ्ज़ उलमा का इस्तेमाल किया, वो इसलिए कि खुदा को जब वो जान जाते हैं خدا کو جان جاتے ہیں تو پھر ان کے دل میں خوف بیٹھتا ہے کہ وہ ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کہ ان کو عذاب کر سکتا ہے، ان کے اوپر غضب کر سکتا ہے، خدا ان کے اعمال کو قبول نہیں کر سکتا. یعنی یہ کہ عمل کیا ہے ضروری نہیں کہ خدا قبول کرے، خدا ہے جو ان کو دیکھ رہا ہے. اور اتنے زیادہ قدرت مند کا اگر کسی کو علم ہو جائے تو وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ ڈرے. اور یہ حوزہ کا جو علم ہے یہ تمام کا تمام خدا کی معرفت کا علم ہے، یہ خدا کی معرفت کا علم ہے، اصول خدا کی معرفت کا علم ہے، اخلاق خدا کی معرفت کا علم ہے، عقائد علم کلام خدا کی معرفت کا علم ہے. تو کوئی اتنا زیادہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی خدا کی معرفت کے بارے میں اس سے نہ ڈرے تو آپ اس کو عالم نہیں کہہ سکتے. جب خوف خدا آتا ہے تو اس کے بعد امید بھی جو ہے وہ صرف اور صرف خدا ہی کے ساتھ رہتی ہے. جب انسان اس یقین کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ غیر اللہ سے جو ہے وہ نہیں ڈرتا اور صرف اور صرف خدا سے ڈرتا ہے، تو پھر اس کی امید بھی صرف خدا ہی کے ساتھ ہوتی ہے، غیر اللہ کے ساتھ وہ امید نہیں لگاتا. لیکن یہ کام کیا ہے کہ کب آتا ہے؟ جب انسان کے پاس خوف خدا آ جائے. اگر غیر اللہ کا خوف ہے نا تو پھر ظاہر ہے کہ اگر خوف ہے نقصان اور فائدہ اس سے ہے تو پھر امید کس سے لگائے گا؟ وہ غیر اللہ سے لگائے گا، وہ خدا سے تو نہیں لگائے گا نا. تو انسان کی ساری جو امید ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہی ہونی چاہیے. سورہ اسی طرح سے ایک آیت ہے وہ آپ کہ سورہ یونس کے اندر ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اگر خدا تم کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کا دفع کرنے والا نہیں ہے، اور اگر تمہیں کچھ فائدہ پہنچائے تو بھی کوئی روک نہیں سکتا، وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم دیکھیں تکلیف ایسوسیٹ، ہم آپ نے میرا دل دکھا دیا، دل دکھا دیا تو جی اب یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے اسٹریس ہو رہا ہے اس بندے کے ساتھ کہ آپ نے میرا دل دکھا. کوئی کسی نے پیسہ چھین لیا، آپ نے جی میرا پیسہ چھین لیا، دھوکہ دے دیا. صحیح، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر میں آپ کو کوئی دکھ دیتا ہوں یا آپ کو کوئی پریشانی دیتا ہوں یا آپ سے کوئی چیز چھین لیتا ہوں تو کوئی دنیا کی ایسی قدرت نہیں ہے کہ جو اس چیز کو آپ سے دور کر سکے. یعنی وہ جو دکھ اور درد اور پریشانی ہے میں ہی دیتا ہوں اور میں ہی دور کروں گا، اور اگر کوئی فائدہ دیتا ہوں تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یعنی کوئی ایسی نہیں کہ کوئی روک دے اس فائدے کو، وہ آپ کو ملے گا. تو پھر فائدہ اور نقصان اگر دونوں اس کے ہاتھ میں ہیں تو پھر امید انسان غیر اللہ سے کیوں لگائے؟ کیوں لگا غیر اللہ سے؟ جب فائدہ اور نقصان دونوں اس کے ہاتھ میں ہیں پھر تو غیر اللہ سے نہ تو کوئی امید لگانے کی ضرورت نہیں. ہماری امیدوں پہ جب لوگ نہیں پورے اترتے تبھی ہماری ریلیشن شپس خراب ہوتے. ہماری ایکسپیکٹیشنز پہ بیوی نہیں اترتی ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی نہیں اترتا ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، باپ نہیں اترتا ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، باس نہیں اترتا ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. سارے ہمارے مشکلات جو ہیں وہ یہ کہ ہم ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کس سے؟ غیر اللہ سے. غیر اللہ کبھی ایکسپیکٹیشن پہ کسی دنیا کے انسان کے پورا نہیں اترا. ہاں اگر آپ خدا سے ایکسپیکٹ کریں گے نا تو صرف خدا ہی کی وہ ہستی ہے جو ہمیشہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کو جو ہے وہ پورا کرے گی، اگر آپ اس سے امید رکھتے ہیں. اگر آپ نے اس سے یہ امید رکھی وہ آپ کو معاف کر دے گا، وہ آپ کو معاف کر دے گا بشک آپ نے جو گناہ کیا. اگر آپ نے اس سے امید رکھی کہ وہ آپ کو رزق دے گا، وہ آپ کو رزق دے گا جو بھی ہو جائے. یہ صرف خدا کی ہستی ہے جو کہ لائق ہے کہ ایکسپیکٹیشن اس سے رکھی جائے. جو خود واجب الوجود ہے اسی سے آپ ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں. جو ممکن الوجود ہے، جو اسباب کے محتاج ہیں، جو دوسری چیزوں کے محتاج ہیں، اس سے ایکسپیکٹیشن رکھنا کوئی فائدہ کا کام نہیں ہے. اگر آپ کی ایکسپیکٹیشن کوئی بندہ آپ کو پیسہ دے گا، اب اس کا بزنس ڈوب جائے تو وہ آپ کو پیسہ کہاں سے دے گا؟ उसका बिजनेस होगा तो वो आपको पैसा देंगे ना. अगर कोई ये है कि वो आपके लिए मसलन ये कि बंद आप गाड़ी खराब हो गई, अब आप एक्सपेक्ट ये करें कि आवा साहब आएंगे टायर बदलेंगे, आवा साहब की खुद गाड़ी ना चले तो वो आपके कैसे टायर आके बदल सके. बैटरी नहीं है जी, वो बूस्ट चाहिए. अब आपकी उम्मीद आगा साहब से लगी हुई है कि वो अब आएंगे तो बूस्ट देंगे, वो आगा साहब की खुद गाड़ी स्टार्ट ना हो. तो एक्सपेक्टेशन अगर इंसान ने रखनी है ना किसी के साथ, तो वो रखे खुदा के साथ, बाकी किसी के साथ कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे. क्योंकि हर दफा अगर रखेंगे तो आप डिसअपॉइंट होंगे. माँ से एक्सपेक्टेशन भी रखेंगे ना, उससे भी डिसअपॉइंट हो जाएंगे. हालांकि सबसे प्यारा, सबसे ज्यादा जो प्यार इंसान को होता है किसी भी मखलूक के साथ, तो वो माँ का, माँ के साथ होता है. अब वो अलहदा बात है, जब शादी हो जाती है तो लोग माँ के प्यार को भूल के तो बीवी के प्यार में ज्यादा मुलव्वस हो जाते हैं और माँ को जो है वो भूल जाते हैं. एक अलहदा बात है, लेकिन हकीकत में माँ का जो प्यार है सबसे ज्यादा प्यार होता है. और तब उसके साथ भी अगर आप उम्मीद रखेंगे वो भी आपको जो है वो डिसअपॉइंट करेंगे. तो उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी खुदा के साथ होनी चाहिए. अगर किसी और के साथ उम्मीद रखी, अब ये माना आप जेन में ले आए कि ये जो हम आपको बातें बता रहे हैं उसका ऑपोजिट क्या है, शिर्क है. उसका ऑपोजिट शिर्क है. अब हमें वो बताने की आपको जरूरत नहीं, आप ये बात समझते जाएं कि अगर इन चीजों में हम फेल हो रहे हैं कहीं ना कहीं पे, तो हम किस गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं, शिर्क के. और शिर्क जो है वो गुनाहाने कबीरा में से है. दूसरा ये कि जब हम नेमत हमें मिलती है तो उसके अंदर भी हम शुक्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का करें. अलबत्ता ये जरूर है कि आपको खुदा का शुक्र करना है, उसके साथ उस वसीले का भी शुक्र करना है, लेकिन उस वसीले को आप मुस्तकिल नहीं समझ सकते. अगर आपको किसी ने पैसा दिया, आपने उसका शुक्रिया अदा किया, आपने कहा कि शुक्रिया सर आपने मुझे पैसा दिया, अगर आपने उसको मुस्तकिल समझा उस पैसा देने में, तो इसमें क्या है, ये जो शुक्र है ये गैरुल्लाह के लिए हो रहा है, ये शिर्क है. अगर शुक्र इसलिए किया कि खुदा ने उस शख्स को वसीला बनाया कि वो आपको पैसा पहुंचे, तो ये इबादत है, ये अच्छी बात है. तो और मखलूक का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप मखलूक का शुक्रिया अदा ना करें, लेकिन इन शरायत के साथ. जी अब आप किसी का शुक्रिया ही ना अदा करें, क्योंकि मैंने अगर शुक्रिया अदा किया तो जी मैं शिर्क कर रहा हूँ. नहीं, कोई आपको कोई चीज दे वो एक्सपेक्ट करे कि आप उसका शुक्रिया अदा करें, आप कहें नहीं जी मैं सिर्फ शुक्र खुदाई का करता हूँ, आपके साथ कोई हमें शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है इस निज़ाम के अंदर. क्योंकि हकीकत में जब आप उसका शुक्रिया अदा करें उसको वसीला समझ के, ना कि मुस्तकिल समझ के, तो दर हकीकत में वो शुक्रिया किसका है, खुदाई का शुक्रिया. इसी तरह से हम्द में भी है, जब तारीफ भी होती है, आप किसी की अगर तारीफ भी करते हैं उसको मुस्तकिल तौर पे उस सिफत के अंदर नहीं जानते, तो वो तारीफ भी खुदाई की तारीफ है, उस शख्स की तारीफ नहीं है. इसके हवाले से जो एक हदीस है कि मन लम यशकुरिल मखलूक लम यशकुरिल खालिक, के जो शख्स मखलूक का शुक्रिया अदा नहीं करता वो खालिक का भी शुक्रिया अदा नहीं करता. क्योंकि दर हकीकत में मखलूक का शुक्रिया अदा करना उन शराइत के साथ किसका शुक्रिया अदा करना है, खालिक का. तो इस तरह से देखें, आप बहुत बहुत सारे, जब आप एक किसी ने कॉफी ला के देखिए, बहुत सारी आप थैंक यू सारा दिन करते रहते हैं. जो कस्टमर सर्विस में होता है वो तो बहुत ज्यादा करता है, सही. तो अब अगर हम इसको वाकई उन शरायत के साथ देखें, तो हर दफा जब हमने थैंक यू किया कहा तो हमने खुदाई का शुक्रिया अदा किया, उसके अंदर सवाब है. امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر فلاں آدمی نہ ہوتا تو میں ہلاکت میں پڑتا، اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو فلاں چیز مجھے مل جاتی، اور اسی طرح کہا جائے کہ اگر فلاں نہ ہوتے تو میرے بال بچے تلف ہو جاتے، اس قسم کی عبارتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ بولنے والے کے عقائد ابھی ایسے ہیں، اگر حقیقت میں ایسا اعتقاد رکھتا ہے تو وہ مشرک ہے. اس کے بعد آن حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی یوں کہے خداوند عالم نے فلاں آدمی کے ذریعے اگر مجھ پر احسان نہ کیا ہوتا تو میں ہلاکت میں پڑتا، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ عین توحید ہے. اس سے ایکچولی اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ ابھی ہماری محبت خدا کے ساتھ کیوں نہیں ہوئی؟ ہم دوسروں کے ساتھ کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ ہم ان کو مستقل سمجھتے ہیں ان چیزوں میں. اگر ہم ان کو مستقل نہ سمجھتے ہوتے ان چیزوں میں تو ہماری محبت خدا کے ساتھ بڑھتی. سمجھ رہے ہیں؟ مثلا یہ کہ سمجھ رہے ہیں یعنی ہماری محبت ابھی تک خدا سے کیوں نہیں بڑھی؟ اگر خدا ہر ایک چیز کو ہم خدائی کی طرف سے ایک وسیلہ سمجھتے تو ابھی ہماری محبت کا کیا عالم ہوتا؟ ہم عاشق اور مجنون ہوئے ہوتے. کیا کچھ نہیں ہمیں ملا اس دنیا کے اندر وسیلوں کے، لیکن جو کچھ ملا اس کو وسیلہ نہیں سمجھا بلکہ اس کے اندر اس چیز کو مستقل سمجھا. اس لیے محبت بیوی سے ہو گئی، ماں سے ہو گئی، باپ سے ہو گئی، بچوں سے ہو گئی، دوستوں سے ہو گئی، دوست احباب سے ہو گئی، سب سے ہو گئی محبت. لیکن کس سے ہوئی نہیں؟ خدا سے. ایک یہاں پہ ایک واقعہ بیان ہوا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ ایک سائل آیا امام کے، امام تھے مسمع ابن عبد الملک سے یہ روایت ہے کہ امام بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سائل آیا، اس نے امام سے مانگا تو انہوں نے کچھ انگور جو تھے اس کو دینا چاہے. تو وہ جو سائل تھا وہ کہتا کہ امام آقا مجھے انگور نہیں چاہیے، اگر پیسے ہیں تو دے دیں. اب امام جو ہیں وہ اسے انگور دے رہے ہیں لیکن وہ انگور نہیں لیتا، کہتا کہ مجھے انگور نہیں چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، اگر پیسہ ہے تو دے دیں. امام کہتے ہیں انگور بھی رکھ لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ خدا تمہارے رزق کو وسیع کرے. اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، نہ پیسہ دیا نہ انگور دیے. ایک اور سائل آتا ہے تو امام اسے ہاتھ پھیلاتا ہے، امام اسے تین دانے انگور کے دے دیتے ہیں. جب وہ تین دانے لے لیتا ہے تو کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الذی رزقنی، کہ اس تمام حمد و ثنا اس خدا کی ہے کہ جس نے کہ مجھے رزق دیا. جب امام اس کا یہ اس کو یہ سنتے ہیں، جب اس نے یہ کہا تو کہتے ہیں ٹھہر جاؤ. اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے نا ہتیلیوں تک کے انگور کے دانے جتنے ان سے وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے انگور اٹھا سکتے تھے انہوں نے پُر کر کے تو دو مرتبہ اس کو دیا. پہلے انہوں نے اسے تین دیے تھے، صحیح. اس نے جب یہ کہا کہ تمام حمد و ثنا جو ہے وہ خدا کے لیے جس نے کہ مجھے رزق دیا، امام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جتنے وہ اٹھا سکتے تھے ان کو اٹھایا اور اس کو دو دفعہ اس طرح سے اس کی جھولی کو بھرا. اس کے بعد وہ بندہ جو ہے وہ دوبارہ کہتا ہے خدایا تیرا شکر ہے. امام نے کہا، پھر اسے کہا کہ ٹھہر جاؤ. تو امام نے اپنے غلام سے پوچھا کہ بتا تیرے پاس کتنے پیسے ہیں. امام نے ان کے غلام نے بتایا کہ میرے پاس تقریباً 20 درہم ہے. آپ نے وہ 20 درہم غلام سے لے کے اس سائل کو دے دی. اس نے جب وہ پیسے لے تو کہتا الحمدللہ رب العالمین ھذا منک وحدک لا شریک لک. اس نے کہا کہ تمام حمد و ثنا جو ہے وہ خدا کے لیے ہے جو کہ جس نے کہ یہ مجھے نعمت ادا کی، وہ وحدہ اور لا شریک لک ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں. تو پھر امام نے کہا، پھر اس کو کہا کہ رک جاؤ. اب امام کے پاس یہ اس واقعے کے اندر اب کوئی چیز اور بچی نہیں تھی. جو انگور تھے ان کے پاس وہ سب دے چکے، پیسے جو ان کے پاس تھے وہ غلام کی جیب میں تھے وہ بھی دے چکے. اب امام نے اپنی جو قمیض تھی وہ اتار کے اس شخص کو جو ہے وہ دے دی. تو سائل نے اس کو پہن لیا اور اس کے بعد پھر اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے لباس دیا. اس وقت جب اس کے بعد جو ہے نا وہ امام کی طرف متوجہ ہوا اور کہتا ہے کہ اے بندہ خدا تجھے خدا اچھا صلہ دے. اور اس کے بعد کہنے کے بعد وہ چلا گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بندہ اس آغا مسمع جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ سائل کھڑا رہتا اور خدا کی حمد و ثنا کرتا رہتا، وہ کہتے ہیں کہ امام نہ رکتے، وہ جو ہر دفعہ وہ کہتا نا حمد و ثنا کرتا خدا کی، وہ کچھ نہ کچھ اس کو جو ہے وہ دیتے رہتے. अब ये बहुत दो बहुत फर्क है इन दो साहिलों के अंदर। हम भी तो साहिल है ना। हम खुदा से मांगते हैं, खुदा हमें जो देते हैं हम कहते नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। हम भी तो है ना साहिला। लेकिन अब वो ठीक है, इमाम जाफर सादिक रसूलुल्लाह के पास नहीं है, उनसे कुछ नहीं मांग सकते, लेकिन हम दुआ करते हैं, हम साहिल हैं, हम सवाल करते हैं। खुदा हमें कोई और चीज दे देता है, हम उसे कहते नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। अगर हम उसी चीज को ले लेते और कहते कि खुदाया तेरा शुक्र, खुदा तेरी बहुत ज्यादा मेहरबान। मसलन जॉब के हवाले से हमें कोई चीज चाहिए, हमें हम वो मिलती है, हम कहते नहीं अगर हमें ये नहीं चाहिए था हमें कोई दूसरी चीज दे देते तो बहुत अच्छा होता। मसलन लोग हैं वो दुआ करते हैं खुदाया मुझे औलाद दे दे, वो फिर अगर बेटी हो जाए वो कहते हैं कि नहीं मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, अच्छा था कि बेटा हो जाता, या बेटा हो गया तो कहते नहीं मुझे बेटी चाहिए थी। नहीं, ये हत्ता साहिल के लिए भी इंसान को मार्फत होनी चाहिए। सवाल ये दोनों साहिल बहुत फर्क करते हैं। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जिनके अंदर के खुदा की सिफात जल्ली किए हुए हैं, जो कि खुदा के नायब हैं, जो कि खुदा के खलीफा हैं, जो कि खुदा के तमाम इमाम वक्त हैं, कि तमाम के तमाम वलायत तकवीनी भी उनके पास है, तशरी भी उनके पास है, खुदा के अफ़ाल तमाम के तमाम जो हैं वो वसाइल के थ्रू, इमाम के वसाइल वसीले के थ्रू लोगों तक पहुँचे। वो शख्स जब इस तरह की मिसाल हमारे सामने रखें तो इसके बाद हमें कोई मसल ये कि होना नहीं चाहिए कि जो हमें मिल जाए उसको लेके हमें खुदा का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहिए, खुदा है तेरा शुक्र। उसके हवाले से फिर तस्लीम का भी एक बाब है, यही तौहीद के अंदर आ जाता है। पढ़ लेते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। ये सूरह काफी के अंदर है, कहते हैं कि अगर कुछ लोग यकता खुदा की जिसका कि कोई शरीक नहीं इबादत करें और नमाज कायम करें, ज़कात भी दें और खाने खुदा का हज भी बजा लाएं और माह रमज़ान के रोज़ा भी रखें, इसके बाद इन अहकाम के मुतालिक जो अल्लाह ताला ने या पैगम्बर खुदा ने फरमाया है एतराज़ करें और कहें ऐसा क्यों नहीं किया, या दिल में तसव्वुर करें अगरचे ज़बान से इकरार ना भी करें फिर भी वो मुशरिक हो गया, उसके बाद जो है वो इमाम ने जो है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इस जो एक आयत की जो है वो तलावत की, के जो आयत का तर्जुमा तकरीबन ये बनता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बारे के किसी एक काम के दरमियान हुक्म दे दें तो अगर आप लोग उस हुक्म को तस्लीम ना करो तो आपने ऐसे ही है कि जैसे अगर आप उनको हाकिम बना दें और जो वो फैसला करें उसके बाद भी आप कहते उस फैसले को आप ना माने तो उसको तस्लीम ना करें, तो अगर एतराज़ करें तो ये कि सच्चे मोमिन हैं। तो जो तस्लीम के हवाले से ये है कि हत्ता के अब यहाँ पे जो हदीस के अल्फाज हैं वो कि एक बंदा है वो तमाम वाजिबात को भी अदा कर रहा है, हज पे भी जा रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो ये कहता है कि मसलन ये अल्लाह 30 के बजाय 10 क्यों नहीं रोजे रखते, या मसलन ये कि कहता है कि मसलन 17 वैसे इतनी वो रखते नहीं है कि जिसके अंदर हम कोई एतराज करें, या ये कि दाढ़ी क्यों, दाढ़ी रखवाना क्यों, किस लिए कह दिया था कि दाढ़ी रखो, बगैर दाढ़ी के जिंदगी करते हैं? या कोई औरत है वो कहती कि चले ठीक है मैं हिजाब पहन लेती हूँ, लेकिन क्यों हिजाब का क्यों मुझे कहा? यानी अगर वो किसी भी एक चीज के ऊपर जाए, वो हत्ता एतराज करे, जबान से करे या दिल में करे, हत्ता उसको तसव्वुर भी करे, हम कहते हैं कि शख्स जो है वो मुशरिक है। खुदा के अहकामात के ऊपर अपने सर को खम कर दें चूं चुरा के बगैर, और इसी तरह से अपने बाकी की चीजों के अंदर भी। अगर वो ये बात, शिर्क जो है ना वो फ्यूनरल्स पे, जनाजों पे बहुत होता है कि भाई क्यों मुझसे इसको छीन लिया, क्यों मैं ही रह गया था, इस तरह से क्यों किया हमारे साथ, ये शिर्क है, जनाजों में बहुत शिर्क होता है। ये जो है ना, ये बंदा अभी तस्लीम नहीं हुआ खुदा के लिए, अपना सर उसने खम नहीं किया। मुसीबत हो, बला हो, तो उसके अंदर चूर चरा ना करें, दीन के मामले में चूर चरा ना करें, क्योंकि चूर चरा की और अगर तस्लीम ना हुए तो हम उस शिर्क के जुमरे में आ जाते। अभी ये तौहीद अफाली के चल रहे हैं, सही। और आखिर में जो थोड़े से वक्त रह गया वो इस हवाले से के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तरफ से रवायत है कि किसी ने पूछा, सोएला अबू अब्दुल्ला अन कौल ही ताला इल्ला मन अता अल्लाह बिकल्बिन सलीम फकाला अल कल्बु सलीम अल्लज़ी यल्का रब्बहु व लैस फी अहदुन सिवा काला व कुल्लु कल्बिन फीह शिर्कुन औ शक्कुन फहुवा साकित। किसी ने पूछा इमाम से कि इमाम, ये जो खुदा ने कहा है कि अल्लाह सुब्हान तआला जो है सिर्फ हर हर बंदा परेशान होगा सिवाय उस बंदे के जो जिसको कि खुदा ने उसके कल्ब के अंदर, उसके दिल के अंदर जो है वो उसको एक तस्लीम हुआ, एक आराम का जो दिल है वो अता किया हो, उसके अंदर मुसर्रत डाली हो या हो। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि सालिम दिल वो है कि जब अल्लाह से मुलाकात करे तो उसके सवा और दूसरे की मोहब्बत इसमें ना पाए, हर वो दिल जिसमें शिर्क और शक हो वो साकित है, यानी हलाकत के काबिल है। ये कल्बे सलीम जो है कि जिस सलीम, अगर आप सब तसव्वुर करना चाहें ना, तो वो ये है कि जब आप पानी देखें ना, आपने पानी देखा हुआ है जब तालाब होता है, तालाब के अंदर जब कोई रिपल नहीं होता, तालाब के अंदर कोई वो वेव्स नहीं है, कोई रिपल नहीं है, बिल्कुल वो पानी जो है वो ठहरा हुआ है, तो ये जो हालत है ना, इसको आप वो सलीम की हालत जो है वो कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई कोई जो है ना वो हिलजुल या कोई ऐसी चीज नहीं है। ये जो हिलजुल है ना, हत्ता थोड़ी सी भी, ये इज़तिराब, इसको अगर आप इज़तिराब के माने में लें, तो जिसके पास कल्बे सलीम होगा वो कोई उसके अंदर जर्रा भर का भी जो है ना आपको इज़तिराब नजर नहीं आएगा रोजे माशर के दिन, जर्रा भर भी। जिसको के कल्बे सलीम नहीं मिला उसके अंदर आपको जो है वो इज़तिराब नजर आएगा। तो जब उस बंदे ने पूछा कि भाई इमाम हसन ये क्या है कि इसके हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जब अल्लाह से मुलाकात करे तो उसके सवा और दूसरे की मोहब्बत इसमें ना पाई जाए। अब अगर हम अल्लाह सुब्हान तआला के पास गए और हमारे दिल में किसी और की मोहब्बत पाई गई, तो हमारे पास उस वक्त कल्बे सलीम नहीं है। और वो जब मैंने आपको कहा ना कि पानी का तसव्वुर करें कि बिल्कुल ठहरा हुआ है, उसके अंदर ये अगर उस शख्स के दिल के अंदर किसी भी चीज की मोहब्बत होती तो वहां पे फिर रिपल्स आपको नजर आते, समझ रहे हैं? यानी कोई एक, अभी हम ये जो बात कर रहे हैं ये माँ बाप और भाई बहन और ये तो बहुत दूर की बात है, हत्ता एक बहुत छोटी सी चीज जिसका कि कोई हत्ता कीमत भी ना हो, ना वो रिश्तेदार हो, ना दोस्त है बाप हो, ना वो मोहब्बत के लायक हो। जनाब आपको शायद बताया नहीं बताया, वो तस्बीह का बताया आपको वाकया, हमारे पास एक सदफ की तस्बीह होती थी, बताया तस्बीह, अच्छा जिसको याद है, सदफ की तस्बीह वो है, वो सदफ समझते हैं ना, वो मोती होते हैं, वो रॉ मोती ना सदफ, तो वो तस्बीह थी तो बड़ी अच्छी लगती थी मुझे, वो काफी یعنی یہ کہ وہ پیاری سی تھی تو اس کو ہاتھ میں لے کے تو میں وہ تسبیح وغیرہ جو کرتا رہتا تھا، وہ ہر وقت ہاتھ میں رہتی تھی. وہ ایک دن کیا ہوا کہ وہ جو ہماری تسبیح تھی وہ گم ہو گئی. اب وہ جب گم ہو گئی تو ظاہر ہے کہ میں اسے ڈھونڈنے لگا، بڑا ڈھونڈا مجھے نہیں کہ گھنٹہ دو گھر اوپر نیچے کر دیا، تسبیح جو ہے وہ نہیں مل رہی. تو اچھا پسینہ وغیرہ بھی آیا، فرسٹریشن یہ وہ کدھر گم ہو گئی یہ وہ. تو وہ جب اس حالت میں تھا تو میں نے کہا کہ بھائی اپنے دل میں یہ تصور پیدا ہوا نا کہ اگر تو ذکر خدا کے ساتھ محبت تھی تو پھر تو یہ ہے کہ تسبیح گم ہو گئی تو وہ جو دو گھنٹے تھے وہ ذکر خدا میں لگا دیتے، نہ کہ تسبیح کو ڈھونڈنے. اس کا یہ مطلب بنا کہ وہ ذکر خدا سے محبت نہیں تھی کہ جو ہر وقت تسبیح لے کے میں پھرتا تھا، وہ محبت تھی اس تسبیح کے ساتھ. ظاہر ہے کہ وہ تسبیح اب گم ہوئی تو دل پریشان ہو رہا ہے، دو گھنٹے لگا دیے اوپر نیچے گھر کر دیا، فرسٹریشن ہو گئی کہ اس کو ڈھونڈا جائے. اگر ذکر خدا کے ساتھ ہوئے تو بیٹھ کے ہم ذکر کر سکتے، بغیر کسی تسبیح کے ذکر کر سکتے تھے. اب اگر میں اس حتیٰ کے مثلا کہہ دیں کہ میں نہ ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے کسی کی میں محبت نہیں رکھتا تھا سوائے خدا کے، لیکن میں خدا کے سامنے پہنچ گیا اس تسبیح کی محبت کے ساتھ، تو قلب سلیم میرے پاس نہیں. یعنی کسی بھی چیز، کوئی بھی جتنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، اگر انسان اس کے ساتھ محبت کرے اور خدا کے علاوہ اسے وہ قلب سلیم، وہ حالت اضطراب میں رہے گا. اب خدا کی محبت اگر کسی کو ہو جائے، صرف اور صرف خدا کی محبت کسی کو ہو جائے، وہ بھی مضطرب ہے، لیکن اس کا اضطراب اور غیر اللہ کی محبت کا اضطراب بہت فرق کرتا ہے. جو اس کا اضطراب ہے نا وہ بہت فرق کرتا ہے. یعنی دیکھیں اب میرا اضطراب وہ تسبیح کے حوالے سے یہی تھا نا کہ اوپر نیچے میں اپنا یہ کبھی یہ اٹھایا کبھی وہ اٹھایا ڈھونڈنے کی کوشش کر. اب مجنو ہے وہ لیلا کا جو معشوق ہے، اس کے دل میں بھی اضطراب ہے. اسے وہ کہتا ہے کہ مجھے سکون صرف تب ملے گا جب میں لیلا کے پاس پہنچ جاؤں. لیلا کے پاس جب وہ پہنچ گیا اس کو جو ہے وہ سکون مل گیا، لیکن لیلا کے پاس پہنچنے تک وہ کیا ہے، مضطرب ہے. اس پانی کے اندر ہل جل ہے، وہ نہیں ٹھہرا نہیں ہوا. خدا سے جب محبت ہو جاتی ہے تو وہ شخص اندر اس کے اضطراب ہوتا ہے، لیکن وہ اضطراب اور ہوتا ہے. غیر اللہ کے ساتھ محبت کا اضطراب اور ہے، خدا کے ساتھ محبت کا اضطراب وہ اسے رات کو اٹھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے سنا کہ وہ نماز پڑھتے ہوتے تھے اپنے پاؤں یعنی انگلیوں کے اوپر جو ہے وہ پاؤں کی اس پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے، اور ان کے جو سوج جاتے تھے ان کے پاؤں. یعنی امام حسین علیہ السلام کی جو محبت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی جس طرح سے انہوں نے سب چیز کو قربان کر دیا، اب وہ امام حسین علیہ السلام مضطرب ہیں. وہ مضطرب یہ نہیں کہ حضرت علی اصغر کو جو ہے ان کا گلا کاٹ دیا گیا یا کسی اس چیز پہ اضطراب نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں ان کو کربلا میں تو امام کے چہرے پہ نور بھر رہا تھا، جیسے جیسے کہ جو مصائب ہم سمجھتے ہیں مصائب وہ ایسے آ رہے تھے، ان کا نور بڑھ رہا تھا. یہ جو اضطراب امام حسین علیہ السلام کا تھا، یہ ان کی محبت خدا کی محبت کا اضطراب تھا. تو اگر مضطرب ہونا ہی ہے ہمیں تو ہمیں چاہیے کہ خدا کی محبت میں ہم مضطرب ہوں. اور ایک اور ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی شخص کا ایمان بے خدا خالص ہو نہیں سکتا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے نفس، عزیز، ماں باپ، اولاد، بیوی اور تمام لوگوں یا مال سے زیادہ محبت کرے. کہنے کہ انسان کا جو ایمان ہے وہ خالص نہیں ہو سکتا جب تک کہ سب سے زیادہ محبت اس کی خدا کے ساتھ نہ. میں اپنے حوالے سے بات کروں، میں آپ کے حوالے سے نہیں بات کروں کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی محبت خدا کے ساتھ کتنی ہے. لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ میری محبت خدا کے ساتھ اتنی زیادہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب دوسروں کی بات آتی ہے یا دوسرے اپنے کام ہوتے ہیں, اس کے اندر ان کا منہ رکھنا اور ان کا دل رکھنا زیادہ مہم ہو جاتا ہے, لیکن جب خدا کی بات آتی ہے تو اس کا جو ہے وہ مہم نہیں رہتا. یعنی بیوی کی ناراضگی ہو سکتا ہے کسی شخص کو جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان کرے کہ بھائی وہ مجھ سے ناراض ہے. دوست کی ناراضگی ہو سکتا ہے بہت زیادہ اسے پریشان کرے کہ مجھ سے ناراض ہے. باقی ماں کی ناراضگی ہو سکتا ہے بہت زیادہ اسے پریشان, لیکن خدا کی ناراضگی سے ہم سمجھے کہ ہم تو ناراض نہیں ہوتے, ہمارا دل نہیں ہوتا خراب, خدا ناراض ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر ایک دعا پر چلتے تھے, وہ کہتے تھے کہ خدایا اگر تیرا عذاب میرے پر نہیں ہے نا تو پھر مجھے کسی اور چیز کی فکر نہیں. اگر خدا ہم سے خوش ہے تو پھر ہمیں اور کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے, کوئی اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے. دوسروں کی محبت کا یہی آپ اگر سکیل رکھنا چاہیں تو یہ کہ اگر آپ نے اگر آپ سے کوئی چیز جدا ہو گئی, آپ پریشان ہوئے, اگر کسی چیز کی ناراضگی کی وجہ سے آپ ناراض ہوئے, کسی بھی ان معاملات کے اندر, مثلا آپ ایک واجب کام ہے آپ نے وہ چھوڑ دیا, اس پہ کوئی ناراض نہیں ہوا بندہ کہ بھئی وہ نماز سے چھوٹ گئی, اس پہ کوئی آغا صاحب ناراض نظر نہیں آ رہے. مجھے آغا صاحب سے پوچھا, آغا کیوں ناراض ہیں, کیا مسئلہ ہے, کیوں آپ کا منہ اترا ہوا ہے, کیوں ایسے لگ رہے ہیں جیسے مثلا کچھ ہو گیا آپ کے ساتھ, کیا مسئلہ آپ کا؟ جی وہ میری جیب میں $20 تھے صبح, لیکن اب جو ہے وہ مل نہیں رہے, وہ $20 سے جو ہے وہ سب جو ہے وہ ناراض ہو گئے. کوئی بھی مثلا یہ پوچھیں کہ جب ہم ناراض ہوتے ہیں نا, شکلیں ہماری اتری ہوتی ہیں, پوچھیں آغا صاحب کیوں ناراض. وہ چیز جو بیچ میں سے نکلے گی اس پہ بندہ ناراض ہو جاتا ہے, لیکن کبھی آغا صاحب کو دیکھا میں کبھی نہیں دیکھا, میں نے کسی آغا کو نہیں دیکھا وہ اسے پوچھیں آغا صاحب کیوں ناراض ہیں, کیوں آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے, کیوں آپ پریشان لگ رہے ہیں, کیوں آپ اتنے افسردہ لگ رہے ہیں, کہ آغا جواب دے کے آغا مجھ سے محسن فجر کی نماز قضا ہو گئی, یا آغا جواب دے کے آغا میری زور جو ہے وہ لیٹ ہو گئی, یا آغا جواب دے کے آغا مثلا ایک نیکی کا کام کرنا تھا لیکن وہ نیکی کا کام ہوا نہیں. کوئی ہمیں سے کوئی ایسا ہوتا ہے پریشان؟ تو یہ جو ہماری پریشانیاں دوسروں کی وجہ سے ہم فیل کر لیتے ہیں نا, اس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی تک ہماری محبت خدا کے ساتھ اتنی نہیں ہے. خدا کے ساتھ محبت, اگر یہ ہو کہ خدا کے ساتھ بھی محبت ہے دوسروں کے ساتھ بھی محبت ہے, یہ کیا ہے؟ خدا کے ساتھ بھی محبت ہے, یا اللہ میں تجھ سے بھی پیار کرتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ میں دوسروں سے بھی پیار ہے, یہ جم نہیں ہوتے. یہ کیا شرک ہے؟ محبت اور صرف اور صرف کس کے ساتھ ہے؟ ہاں اس میں 3 منٹ میں آپ کو حل کر, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے. محبت جو ہے وہ صرف اور صرف خدا ہی کی ہے, باقی جتنی ہماری دوسری محبتیں ہیں وہ خدا نے کہا ہے ان سے محبت کریں تو ہم کرتے ہیں, لیکن محبت صرف اور صرف خدا کی ہے. اب اگر خدا نے کہا کہ ان سے محبت کریں, ہم نے ان سے محبت کی, تو وہ ان کی محبت نہیں ہے, وہ ہے محبت خدا ہی کی. اس لیے اسی طرح سے آپ اس کا حمد کا بھی, تعریف کرنے کا بھی جمع کر سکتے ہیں, شکر کرنے کا بھی جمع کر سکتے ہیں, اطاعت کا بھی جمع کر سکتے ہیں اسی حوالے سے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ خدا ہمیں جب اس دنیا سے اٹھائے تو ہم مشرک نہ اٹھیں, بلکہ خدا ہمیں جب اس دنیا سے اٹھائے تو ہم موحد ہوں, اور جو ہم نے ماضی میں گناہ کر دیے یا آگے کریں گے شرک کے حوالے سے, خدا ان کو معاف کرے, ہماری توفیقات میں اضافہ کرے, ہمارے یقین کو بڑھائے, ہماری محبت جو اس کے ساتھ ہے اس کو بڑھائے. خدا ہمیں توفیق دے کہ جس سے اس نے کہا ہے کہ محبت کریں ہم ان کے ساتھ محبت کر سکیں, خدا نے جس کا کہا ہے کہ اس کی اطاعت کریں ہم اس کی اطاعت کر سکیں, خدا کی عبادت میں ہمارا خلوص رہے, اور یہ کہ عبادت اگر ہم کریں تو خدا ہی کے لیے کریں, غیر اللہ کی نہ کریں, اور اپنی نیتوں کے اندر خدا ہمیں خالص رکھے, ہم ریا سے بچ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.